من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، مطلوب على كل طالب، مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله. وقال أمير المؤمنين إمام الموحدين في نهج البلاغة، بسم الله الرحمن الرحيم: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، إنه ليعلم أن مهلي منها مهل القطب من الرحى، ينهدر أن السيل ولا يرقى إلي الطير، فصدلت دونها صوبا وطويت عنها كشحا، وتفقت ورتي بين أن أصول بيد جزاء على تخية النمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكده فيها مؤمن حتى يلقى ربه. صلوات پڑھے محمد. ایام ایام شہادت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. یہ مجالس شہادت امیر المومنین کے ذیل میں منعقد کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں، ان مجالس میں جس خطبے کو عنوان کلام قرار دیا ہے، وہ نہج البلاغہ کا نہایت ہی معروف ترین اور نہایت ہی اہم ترین خطبہ ہے. اس خطبے میں امیر المومنین نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو نہج البلاغہ کے دیگر خطبات میں نہیں بیان کی ہیں. اس اعتبار سے، اور دوسرے یہ کہ اس مختصر سے خطبے میں امیر المومنین نے پوری تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، بعد رسول سے لے کر اور آپ کے اس وقت تک جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس طویل عرصے کو آپ نے اس ایک خطبے میں سمونے کی کوشش کی ہے. اور اس اعتبار سے یہ خطبہ اور بھی نہایت کا حامل ہے کہ اس میں تین ادوار خلافت کے بارے میں خود آپ نے اپنی زبان سے نقل کیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے کیا کہا ہے اپنی طرف سے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کے تعلقات صحیح نہیں تھے، لیکن خود امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ اس خطبے کی اور بھی اہمیت یہ ہے کہ جس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے حضرت نے، اس وقت درمیان میں کسی ایک شخص نے خطبے کے دوران ہی کھڑا ہوتا ہے، اور ہونے کے بعد ایک چٹھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، جس میں کچھ مسائل لکھے ہوتے ہیں، احکام شرعی، اور امیر المومنین اس کا جواب دینے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس خطبے کو وہیں پر منقطع کر دیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کسی خطبے کے منقطع ہونے پر اتنا افسوس نہیں ہوا زندگی میں جتنا اس خطبے کے منقطع ہونے پر افسوس ہوا. کہتے ہیں کسی بھی خطبے کے منقطع ہونے پر مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس خطبے کے منقطع ہونے پر ہوا ہے. یہ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے جو خطبہ شکشکیہ کے نام سے مشہور ہے. نام تو بہت لوگوں نے سنا ہے لیکن اس خطبے میں حضرت نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں. اور اس کا نام شکشکیہ کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ ابن عباس نے کہا یا علی آپ خطبے کو وہیں سے شروع کیجئے لبی ترت خطبت کا من حیث افزیت, یا علی آپ خطبے کو وہیں سے شروع فرمائیے جہاں سے آپ نے خطبے کو منقطع کیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ابن عباس کے جواب میں کہ یبن عباس تلک شکشکت حضرت ثم قررت. ابن عباس یہ تو ایک شکشکا تھا اٹھا اور دب گیا, یعنی یہ تو ایک وقتی حالات کی بنا پر کہا گیا جسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابن عباس چاہتے تھے اور بھی کچھ امیر المومنین سے اس بارے میں سنیں, تو امیر المومنین نے کہا تلک شکشکتن. شکشکا کہتے ہیں اونٹ کے منہ سے نکلنے والے اس لوتھڑے کو جو بہت ہی ہیجانی کیفیت میں اور غصے کی کیفیت میں نکلتا ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو خلافت کے متعلق میں نے جو کچھ بھی عرض کیا یہ ایک وقتی بات تھی جسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین نے جو اہم باتیں اس خطبے میں ارشاد فرمائی ہے وہ بہت ہی صاف لفظوں میں ہیں, اور ادبی اعتبار سے یہ خطبہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. ادبی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کیونکہ وہ تشبیہات تمثیلات استعارات نہج البلاغہ میں بار بار دہرائے گئے ہیں, اور اس خطبے میں کچھ زیادہ ہی استعارات امیر المومنین نے استعمال کیے ہیں. یوں تو تمام نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فصاحت و بلاغت کا بڑا خیال رکھا ہے جو آپ کے عربی پر گرفت اور عربی کے ادیب اور ماہرین کا آپ کے الفاظ کو دیکھ کر متعجب ہونا ثابت کرتا ہے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں تشبیہات تمثیلات استعارات اور کنایات کے درخت اس قدر پیوستگی کے ساتھ نظم فرما دیے ہیں کہ اس راہ سے گزرنے والا کوئی مسافر مغالطے اور مجادلے کی شعلہ بار دھوپ سے جھلس نہیں سکتا. سارے مطالب واضح ہیں اور کھلے ہوئے لفظوں میں بیان کیے گئے ہیں. نہج البلاغہ در حقیقت قرآن مجید کی تفسیر ہے, اسی لیے تو ابھی رہبر معظم کا بیان آیا تھا کہ جو لوگ نہج البلاغہ نہیں پڑھتے وہ لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید کے حقائق کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین سے استفادہ کرنا ضروری ہے جو نزول وحی کے ہر دور میں موجود تھے اور ہر لمحے میں موجود تھے. جب بھی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہ اس وقت امیر المومنین موجود تھے. یہاں آپ ارشاد فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ, کہ خدا کی قسم ابی قحافہ کے بیٹے نے لباس خلافت کو پہن لیا. لقد تقمصها قمیص سے تقمصها ہے, خلافت کو امیر المومنین نے خمیص سے تشبیہ دی ہے, لباس سے تشبیہ دی ہے کہ ابی قحافہ کے بیٹے نے لباس خلافت کو زبردستی سے پہن لیا یا پہنا دیا گیا, دونوں ترجمے صحیح ہے. تقمصا کا مطلب پہن لیا خمیص کو, یہ بھی صحیح ہے. پہنا دیا گیا یہ بھی صحیح ہے, اور تاریخی اعتبار سے بھی دونوں باتیں صحیح ہیں. خلافت کو قمیص سے تشبیہ دیا کہ خلافت کو حاصل کر لیا, یعنی لقد تقمصها یعنی خلافت کے لباس کو پہن لیا. لباس جس کے لیے سیا جاتا ہے اسی کے دوش پر اسی کے تن پر صادق آتا ہے، اور وہ لباس جس کے لیے سیا نہیں جاتا ہے، جس کے لیے بنایا نہیں جاتا ہے، اگر کوئی غیر اس لباس کو پہن لے، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، اپنے دوسرے بھائی کا جب وہ لباس پہن لیتا ہے تو اس کے جسم پر وہ اٹنگا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا لباس پہن لے تو وہ بھی صادق نہیں آتا، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا لباس پہن لے تو وہ بھی برابر نظر نہیں آتا، ہے نا؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ لباس بڑے اٹنگے معلوم ہوتے ہیں، کہ بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا، چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لباس پوری طرح سے آپ کے جسم پہ صادق نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ کرتا بڑے بھائی کا ہے تو بڑا ہو جائے گا، پائجامہ چھوٹے بھائی کا ہے تو چھوٹا ہو جائے گا، لہٰذا اگر پوری طریقے سے برابر لباس اترنا ہے تو آپ کو اپنے سائز کا لباس سلوانا ہوگا، تبھی آپ کے تن پر وہ برابر اتر سکتا ہے۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ لباس جو تیار کیا گیا تھا وہ جانشین رسول کے مطابق اس لباس کو سیا گیا تھا، یعنی جو ڈیزائن ہوا تھا خلافت کو جو رسول اکرم جس جگہ پر چھوڑ کے گئے تھے وہ اس کے لیے وہ لباس خلافت اسی کے تن پر برابر اترے گا جس کے لیے یہ لباس چھوڑا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لقد تقمصها ابن ابی حذیفہ، اور یہاں ابی حذیفہ کے لفظ کو جو امیر المومنین رکھا ہے شاید وہ بھی حکمت سے خالی نہ ہو۔ بعض نہج البلاغہ کے بعض جگہوں سے جو مطبوعات چھپی ہیں دوسری نشریات میں، اس میں کہیں پر جو ہے فلان کا لفظ بھی آیا ہے، لقد تخمس، چاہے آپ فلانوں کا لفظ رکھیے یا ابی حذیفہ کا لفظ رکھیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو جس نسخوں میں ابی حذیفہ کا لفظ آیا ہے وہ بھی حکمت سے شاید خالی نہ ہو، کیونکہ ابی حذیفہ ان اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے اپنے فرزند کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب خلیفہ اول نے اپنا خط اپنے والد کے نام لکھا کہ از طرف خلیفہ رسول خدا نبی کریم کی رحلت فرما جانے کے بعد اور آپ کے پردہ پوشی کے بعد مسلمانوں نے مجھے بزرگ سمجھ کر اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے، لہذا آپ بھی میرے ہاتھ پر بیعت فرما کے ممنون فرمائیں۔ تو جب یہ خط ان کے والد کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ میرے پاس تمہارا خط ملا اور اس میں تم نے دو نامعقول غلطیاں کی ہیں، ایک یہ کہ تم نے ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ از طرف خلیفہ رسول خدا، اس کے بعد میں تم نے خود اس بات کی تشریح کی کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ منتخب کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہو آپ، نہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ لوگوں نے مجھے بزرگ سمجھ کر اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے، تو اگر بزرگی معیار خلافت ہے تو میں تو تمہارا رشتے میں والد لگتا ہوں، لہذا میں تم سے زیادہ حقدار خلافت ہوں۔ سلوات پڑھو لقد تقمص۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے بعد اسلام میں وہ کون سا طریقہ سب سے بہترین طریقہ انتخاب خلیفہ ہے؟ کیا اسلام جمہوریت کا قائل ہے یا اسلام ملوکیت کا قائل ہے؟ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کو منتخب کیا، کیا یعنی انتخاب خلیفہ اسلام کے ذریعے سے کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام کس طرح کا حکومتی نظام چاہتا ہے؟ اسلامی نظام حکومت کون سا نظام حکومت ہے؟ اسلام جس کو پسند کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام کا نظام حکومت نہ مارکسزم کے مطابق ہے، نہ جمہوریت اسلام کے اندر ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ اسلام کے اندر ہے، نہ ملوکیت و سلطنت و بادشاہت اسلام کے اندر ہے، تو پھر اسلام کس قسم کے نظام حکومت کو قبول کرتا ہے؟ کون سا نظام حکومت اسلام کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ اگر آپ جمہوریت کہیں تو جمہوریت حق نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے لیکن حق نہیں ہے، جمہوریت کے ذریعے سے حق ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے کے سارے انسان مل کر اگر کسی کو منتخب کر لے تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ حق یہی ہے، مسئلے کا حل ضرور ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت وہ طرز فکر ہے کہ جہاں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جہاں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جہاں افراد کو گنا جاتا ہے، ووٹ گنے جاتے ہیں اور گن کے منتخب کیا جاتا ہے، تو وہاں ایک پروفیسر کا ووٹ بھی اتنی ہی قیمت رکھتا ہے جتنا ایک چپراسی کا ووٹ اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر گنتی ہوتی ہے، تولا نہیں جاتا ہے اشخاص کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمہوریت مسئلے کا حل ہے لیکن حق ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈکٹیٹر والا نظام تو کسی طرح سے بھی اسلام کے لیے ناپسند ہے کہ ایک شخص دوسرے اشخاص کے اوپر حکومت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے کہ ایک آقا بن جائے اور باقی سب غلام بن جائیں، یہ کس قسم کا نظام حکومت ہے؟ تو اسلام جب غلامی کو پسند نہیں کرتا، اسلام بادشاہت کے نظام کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام حاکمیت والا نظام، ڈکٹیٹرشپ والا نظام قبول نہیں کرتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ہاتھ میں غلام بن جائے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے اسیر بن جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنی اطاعت نہ کروا کے بادشاہوں کے حوالے کر دے کہ تم بادشاہوں کو اپنا امیر مانو، بادشاہوں کو اپنا جو ہے حاکم مانو، وہ جو حکم دیں اس کے مطابق پیروی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کے مقابلے میں دوسرا قانون وضع ہو گیا ہے، اور دوسرا قانون وضع ہونا ہی قانون کے مقابلے میں، یہ تو کسی طرح سے جائز نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نظام حکومت اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بس ایک ہی نظام ہے کہ جس کو اسلام پسند کرتا ہے، وہ ہے نظام ولایت۔ صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم۔ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول۔ دیکھیں پھر لفظ ولایت کو دہرایا نہیں جا رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اب یہاں پر تین ولایتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، پھر لفظ ولی کا استعمال نہیں ہوا۔ یعنی اگر اللہ جن معنوں میں ولی اور سرپرست ہے، انہی معنوں میں رسول تمہارے سرپرست ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ صرف رسول پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ خاص لوگ ہیں۔ یعنی اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ ساتھ جس کی ولایت کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ تمام مسلمین اور تمام مومنین کی ولایت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ولایت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ولایت یک طرفہ ولایت ہے، جبکہ مومنین کو جو ولایت دی گئی ہے وہ ولایت طرفینی ولایت ہے۔ کچھ مومنین کے لیے ولی ہیں۔ ان المومنون بعضهم اولیاء بعض، بعض مومنین کے لیے ولی ہیں، لیکن وہاں پر ولایت طرفینی ہے، یعنی آپ میرے ولی ہیں، میں آپ کا ولی ہوں۔ لیکن جس ولایت کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ولایت ایک طرفہ ولایت ہے، یعنی اللہ ہمارا ولی ہے مگر نعوذ باللہ ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے رسول ہمارا ولی ہے اور ہم نعوذ باللہ رسول کے ولی نہیں ہیں۔ اسی طرح سے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہ نشانی بیان کیا جا رہا ہے، علی و حسن و حسین و سجاد و باخر و کاظم کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان تمام 12 اماموں کو ایک ہی لفظ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، الذین یؤمنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں. صلوات پڑھو محمد والذین آمنوا. آمنوا کے بعد کون ہے ولی خاص؟ یہ تو نہیں پتا چل رہا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. الذین یہ وہ ایمان لانے والے, الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں, یہ تو سبھی لوگ ہیں قائم کرتے. وہ یوتون الزکات جو زکات دیتے ہیں, تو سبھی دیتے ہیں. لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے, یہ خاص اشارہ ہے, وہ ہم راکعون. اس کیفیت میں زکات دیتے ہیں جب وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں, اور رکوع کی حالت میں جس نے زکات دیا ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد. یہ ایک طرفہ ولایت ہے, یہ دو طرفہ ولایت نہیں ہے, یہ ایک طرفہ ولایت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی نظام حکومت ہے, نظام ولایت الہیہ. یہ نظام ولایت الہیہ رسول جس کے ولی ہیں, در حقیقت رسول ذاتی طور پر ولایت نہیں رکھتے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ولایت رکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رسول کو ولی اللہ نے بنایا ہے, اصل ولایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. یہ جو ہے یہ ولایت قراردادی نہیں ہے, جعلی نہیں ہے, کسی کی دی ہوئی نہیں ہے, یہ کرائے پہ لی ہوئی نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی ولایت ہے. وہ جس کو چاہے ولی بنائے اور جس کو چاہے بے دخل کر دے. تو اللہ ولی ہے اور اللہ نے یہ ولایت اپنے رسول کو دیا ہے, اور رسول کے بعد ان لوگوں کو دیا ہے کہ جو رسول اللہ کے جانشین ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سلسلہ نظام ولایت الہیہ کا سلسلہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالی ولی مطلق ہے. یہ ولایت ولایت الہ, تو ایک ہی نظام حکومت ہے کہ جس کو نہ جمہوریت اسلام میں ہے, نہ اسلام نظام حاکمیت اور بادشاہت کو پسند کرتا ہے. اب جمہور کے ذریعے سے جو منتخب ہو جائے تو سمجھو وہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نظریہ جمہور حق ہے, تو آپ دیکھیں تین خلفاء کا جو انتخاب ہوا ہے بالکل الگ الگ طریقے سے ہوا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہوا, دوسرا اگر صحیح ہے تو پھر تیسرا کیسے ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تینوں دور خلافت میں جو انتخاب ہوا ہے وہ تینوں الگ الگ ہوا ہے, اور سب کا ذکر امیر المومنین اس مختصر سے خطبے میں کرنا چاہتے ہیں. وہ سارے مسائل کو جو 25 سالہ دور خلافت میں انجام پائے اسے امیر المومنین چند جملوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اما واللہ لقد تخمسها ابن ابی قحافہ, کہ ابی قحافہ کے بیٹے نے لباس خلافت کو پہن لیا, جبکہ انہ لیعلم, جبکہ وہ جانتا تھا, انہ لیعلم ان محل منہا محل القدب من الرحا, جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں پیدا ہوا تو کعبے کی بنیاد بن گیا, پہلے ہی جبرائیل کا استاد بن گیا, نکلا پئے جہاد تو فولاد بن گیا, ہو کر جوان رسول کا داماد بن گیا. صلوات پڑھیں محمد. انہ لیعلم, وہ جانتے تھے, یعنی وہ ناواقف نہیں تھے. انہ لیعلم, وہ جانتے تھے کہ میں کون ہوں کہ جس کی آمد سے گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ, تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ, جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ, اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ, اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی, یہ آئے تو ہری میں نظر میں ازا ہوئی. صلوات پڑھے محمد. اسرار کائنات الٹنے لگے نقاب, تعبیر کے حدود میں آئے زمین کے خواب, مانا سے روشناس ہوا حرف خاک و آب, ایوان روزگار میں یوں آئے بو تراب, جیسے ورود شبنم تابندہ پھول پر, گویا نزول وہی بتونے رسول پر. صلوات پڑھے محمد. جن کی آمد سے تابہ ہوئے علوم، درخشاں ہوئے عقول، روشن ہوا زمین تدبر کا عرض و طول، معقولیت کے سر کو ملا افسر قبول، شائستہ زندگی کے مرتب ہوئے اصول، جو برق طور فکر ہیں وہ نور مل گیا، دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا، محراب حق میں روح خطابت ہوئی آیا، جھومی سروں پہ رشد و ہدایت کی بدلیاں، اٹھی نگاہ خم ہوئے ابرو کھلی زباں، دوڑے ہوا پہ تیر لچکنے لگی کماں، نکلی جو منہ سے بات دلوں میں اتر گئی، ذہن گریز پا کی سواری ٹھہر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاتم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، جس سے اگے نقوش وہ تصویر بن گئی، تصویر اکشوائے جہانگیر بن گئی، کاپی شعا مشرق تفسیر بن گئی، تفسیر ایک رواد کی زنجیر بن گئی، زنجیر طاق روح کی قندیل ہو گئی، قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی۔ فضائل امیر المومنین کا کوئی احاطہ نہیں ہے کہ سلمائے روزگار کو ذری قبا ملی، انسانیت کو دولت صدر تقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، اور جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے؟ انہو لیعلم، وہ جانتے تھے، وہ اس وقت سے واقف تھے جب میں مکے کی سرزمین پر نبی کریم کی حمایت کر رہا تھا۔ انہو لیعلم، وہ جانتے ہیں کہ میں وصی و رسول ہوں، میں یاسب الدین والمسلمین ہوں، میں امیر المومنین ہوں، وہ جانتے تھے کہ میں اسد اللہ الغالب ہوں، اور وہ جانتے تھے میرے مرتبے سے واقف تھے، میری عظمتوں سے واقف تھے، وہ جانتا تھا کہ میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، وہ جانتے تھے کہ میں اسد اللہ ہوں، میں سرتپا ولی اللہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ انہو لیعلم، وہ جانتے تھے کہ میں کون ہوں، میں وصی رسول ہوں، میں برادر مصطفیٰ ہوں۔ انہو لیعلم انا محلی منہا، سب سے اہم بات جو جانتے تھے وہ یہ کہ انہو لیعلم انا محل منہا محل القدب من الرحا، کہ وہ جانتے تھے کہ میری حیثیت خلافت میں ایسی ہی ہے، نظام حکومت میں میری حقیقت ایسی ہی ہے جیسے چکی میں کسی کیل کی ہوتی ہے۔ ینہدرو ان السیل ولا یرقى الیتے، مجھ سے علوم کے چشمے سرازیر ہوتے ہیں، میں ان بلندیوں پر ہوں کہ طائر فکر کی پرواز بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ انہو لیعلم انا محل منہا محل القدب من الرحا، میری حیثیت خلافت میں ایسی ہی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوتی ہے۔ اب ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ فرض کیجئے، ابن ابی الحدید معتزلی ہے لیکن نہج البلاغہ کی اس سے بہتر شرح آج تک نہیں پیش کی گئی ہے۔ اب تک جتنی شرحیں آئی ہیں ابن میسم کی آئی ہے، مختلف شروح آئی ہیں، لیکن سب نے ابن ابی الحدید سے استفادہ کیا ہے، اور کسی نے بھی ابن ابی الحدید معتزلی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ سب سے متقن شرح جو ہوئی ہے وہ ابن ابی الحدید کے توسط سے ہوئی ہے۔ تو اس مقام پر ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ چکی کو آپ زبردستی سے گھمانا بھی چاہیں بغیر کیلی کے، تو گھما تو جائیں گے لیکن گھمانے سے جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔
وہ ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. ہدف گھمانے کا یہ ہے کہ اگر کوئی گیہوں ہے یا جوار ہے تو وہ پیسے جائے گی, یہ ہے مقصد. لیکن اگر گھمانے سے جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو تو پھر گھمانے کا فائدہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر علی کے بغیر خلافت کو ڈھکیلنے کی کوشش کی جائے گی تو خلافت کو ڈھکیلا ضرور جائے گا لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. وہ ہے سنت نبی کا حیا, وہ ہے سیرت رسول کا حیا, وہ ہے نظام شریعت الہیہ کا نظریہ, وہ ہے حکومت الہیہ کا نفاذ. تو حکومت الہیہ کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ لوگ کیسے حکومت الہیہ کا نظام کو اجرا کروا سکتے ہیں جو خود نظام حکومت الہیہ سے واقف نہ ہو, جو لوگ قرآن کی تمام آیتوں سے واقف نہ ہو, اور جو سنت نبی سے واقف نہ ہو. اس لیے کہ سنت نبی کو اگر کوئی نبی کے بعد جانتا ہے تو ام المومنین عائشہ کہتی ہیں اعلمکم علی اقضاکم علی, تمہارے درمیان سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے, سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے. یعنی علی سے بڑے اصحاب رسول میں کوئی نہ علم نبوت کو جاننے والا ہے, نہ سیرت نبی کو جاننے والا ہے, نہ سیرت رسول کو جاننے والا ہے. جبکہ نبی کریم کا یہ ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. صلوات پڑھے وہاں. انہو لیعلم, وہ جانتے ہیں کہ میری حیثیت, انہو لیعلم ان محل منہا محل القطب من الرحا, کہ میری حیثیت قطب میں اس کیل کی ہے, میں قطب عالم امکان ہوں, میری دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں چلا کرتی ہے. انسان خلیفۃ اللہ ہے زمین پر اور تمام مخلوقات تابع فرمان انسان ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, یعنی جتنی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. اور تم خلیفۃ المسلمین ہو, تم خلیفہ الہی ہو. جو خلیفہ الہی ہوگا اس کے تحت فرمان نہ صرف انسان ہوں گے, اگر انسان اس کے تحت فرمان ہو تو یقیناً نبات بھی اس کے زیر فرمان ہے, جماعت بھی اس کے زیر فرمان ہے. تو جو قطب خلافت ہوگا وہ قطب عالم امکان بھی ہوگا, جس کی دھڑکنوں سے نظام شریعت چلے گا اسی کی دھڑکنوں سے کائنات کی نبضیں بھی چلا کریں گی. اسی لیے کہا کہ کل شیئن احسیناہو فی امام مبین, کہ ہم نے ہر چیز کا حیا امام مبین میں کر دیا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. انسان قلب ہے, انسان قلب ہے, اس قلب کی دھڑکنوں سے جس طرح سے انسان کا ہاتھ, انسان کا پیر, انسان کی آنکھیں, انسان کی زبان, یہ سب کچھ تحت فرمان قلب ہے. قلب کی محور پر ساری چیزیں حرکت کرتی ہیں. ہمارا نظام قلب کے زیر کنٹرول ہے اور زیر حاکمیت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو امام وقت ہوتا ہے وہ کائنات کے لیے قطب کی حیثیت رکھتا ہے, اور وہ قلب کائنات ہوتا ہے کہ اس کے مرکز پر کائنات, اس کے محور پہ کائنات گھومتی ہے. اس کے لیے یہ نظام شمسی پیدا کیا گیا ہے. اگر انسان نہ ہو تو پھر کائنات بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ یہ ساری کائنات جو ڈیزائن کی گئی ہے وہ انسان کے لیے کی گئی ہے, اور انسان جو ہے وہی مقصد ہے اس کائنات کی تخلیق کا. اگر انسان جب اٹھا لیا جائے گا, جب انسان کے لیے قیامت آئے گی تو پھر پروردگار کہہ رہا ہے زمین کے فرش کو لپیٹ دیں گے, چاند و سورج کی قندیلوں کو بجھا دیں گے. قیامت ان کے لیے نہیں، قیامت انسان کے لیے آئے گی. جب انسان کے لیے قیامت آئے گی تو پھر زمین کو لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے، چاند و سورج کی قندیلوں کو گل کرنے کی کیا ضرورت ہے. معلوم یہ ہوا یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے. جب دوسری مخلوق آئے گی تو دوسرا ڈیزائن ہوگا. یہ مخلوق کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور جتنے ٹیمپریچر کی ضرورت ہے اتنا ہی یہاں پہ رکھا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. جب انسان نہیں رہے گا تو پھر کائنات کی بقا بھی ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. انہو لیعلم ان محل منہا محل القدب من الرہا ینہدر ان السیل. قدب کہتے ہیں کیل کو، رہا کہتے ہیں وہ آسیاب کو، وہ چکی کو، کہ جس کے بیچ میں جو کیل ہوتی ہے اس کا نام ہے قدب. ینہدر ان السیل، مجھ سے علوم کے چشمے سرازیر ہوتے ہیں. ینہدر ان السیل، آپ بتائیے جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں، بوسیدہ سے بوسیدہ تاریخ میں، اور کمزور سے کمزور روایت میں، کسی بھی کتاب میں قید نہیں ہے کہ کس فرقے کی کتاب ہو. کسی بھی کتاب میں یہ بتا دیجئے کہ نبی کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ جاننے والا تھا تو فلاں شخص تھے. سب سے زیادہ جاننے والے کی جو فہرست مرتب ہوئی ہے ان میں سب سے فہرست جو نام آتا ہے وہ ابن عباس کا. ابن عباس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مفسر قرآن ہیں. ابن عباس سے بڑا قابل کوئی نہیں ہے. جس دور کی بات ہو رہی ہے اس دور میں سب سے زیادہ جس کا چرچا ہے وہ ابن عباس ہے. ابن عباس کے علاوہ کسی کا بھی علم کی دنیا میں چرچا نہیں رہا کہ کسی نے تحصیل درس ترتیب دی ہو اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمہیں تفسیر کا درس دے سکتا ہوں، میں تمہیں تاریخ کا درس دے سکتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو بھی یہ علم سیرت نبی، علم شریعت، علم کتاب، علم قرآن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. امیر المومنین کے جتنے ساتھی ہیں ان میں سب سے زیادہ ممتاز اگر کوئی شخصیت ہے تو امیر المومنین کی. یعنی علم کے اعتبار سے کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی علی سے بھی زیادہ جانتا ہو. اب ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا علم امیر المومنین کے مقابلے میں کیسا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے علم سے علی کا علم کا تقابل کیا، اس لیے کہ یوں سمجھ لو کہ تم سمندر کو جانتے ہو، کہاں تم نے خطرے کو سمجھا ہے، ہاں تو بس یہ سمجھ لو کہ سمندر علی ہے علم کا تو خطرہ ابن عباس ہے، اور یہ خطرہ بھی کسی اور سمندر کا نہیں ہے بلکہ علی ہی کے علم کے سمندر کا خطرہ. صلوات پڑھے محمد والا. تو معلوم ہوا ینہدر ان السیل، مجھ سے علوم کے چشمے سرازیر ہوتے ہیں. آج جتنے علوم آپ کو ملیں گے وہ صرف اور صرف امیر المومنین کی وجہ سے ہیں. آپ علم لغت دیکھیے، علم نحو و صرف لیجئے، عربی گرامر کا علم لیجئے تو بھی آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ امیر المومنین اس کے موجد ہیں. علم نحو کے موجد امیر المومنین کی ذات ہے. ابن ابی الاسود دویلی کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور قرآن غلط انداز میں پڑھا جا رہا تھا، کیونکہ جب تک اعراب گزاری نہیں ہوئی تھی. اعراب گزاری کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا تھا بس، اعراب جو زبر اور فتح اور نصب و کسرہ یہ سب نہیں تھے، صرف حروف لکھے ہوئے تھے، اعراب نہیں تھے، زبر نہیں تھا، زیر نہیں تھا، کسرہ نہیں تھا، فتح نہیں تھا، ضمہ نہیں تھا، نصب نہیں تھا. معلوم یہ ہوا کہ ابن ابی الاسود دویلی نے جب یہ سنا تو امیر المومنین کی خدمت میں آ کے کہا یا علی غضب ہو گیا ہے، لوگ قرآن کو کسی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بھئی عرب تو سمجھ جائیں گے لیکن عجم کیسے پڑھیں گے قرآن کو، کیونکہ مثال کے طور پر زیر اور زبر اگر الگ الگ ہو جائیں تو پورا معنی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں انما یخش اللہ من عباده العلماء، میں اگر جو ہے انما یخش اللہ میں جو اللہ جو منصوب ہے جس یعنی اوپر جو فتح ہے ہا انما یخش اللہ ہا کو اگر ہو کر دیجئے تو پورا معنی بدل جائے گا. اگر نعوذ باللہ انما یخش اللہ اگر پڑھ لے تو معنی کچھ اور ہو جائے گا, انما یخش اللہ پڑھیں تو معنی کچھ اور ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ معنی ترجمہ یہ ہوگا کہ انما یخش اللہ کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے العلماء علماء ہیں. اگر ہم انما یخش اللہ پڑھیں گے تو یہ مطلب نکلے گا کہ اللہ ڈرتا ہے, انما یخش اللہ کا مطلب اللہ ڈرتا ہے, یقیناً اللہ ڈرتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ غلط معنی ہو جائے گا. تو صرف زیر اور زبر کے, زبر اور پیش کے پورا معنی بدل جاتا ہے. تو ابن عباس سے جب ابن ابی الاسود دویلی نے آ کر امیر المومنین سے شکایت کی تو امیر المومنین نے وہاں پر کہا کہ کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب. یہ یہاں پر امیر المومنین نے قاعدہ بتایا کہ ہر فاعل کو مرفوع کیا جائے, ہر مفعول بہی کو منصوب کیا جائے, وکل مضاف الیہ مجرور اور تمام مضاف الیہ کو مجرور کیا جائے. تو اس طریقے سے علم ادب کی ترتیب دی, چاہے علم قرآن نہ علم ادب عربی ہو, چاہے علم طب ہو, علم کیمیا ہو, علم فلکیہ, کوئی علوم دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کا تبحر علم نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آج کے جتنے علوم اس وقت جو ہے دنیاوی علوم جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی امام جعفر صادق سے لیے گئے ہیں, اور امام جعفر صادق نے جو علم لیا ہے وہ امیر المومنین سے لیا, اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے مستقیماً درس دیا ہے کہ علمنی رسول اللہ الف باب, اور مجھے رسول اللہ نے ہزار باب کی تعلیم دی اور میں نے ہر باب سے ہزار باب کھول دیے. صلوات پڑھے محمد و ینہدر النسیل, مجھ سے علوم کے چشمے سرازیر ہوتے ہیں. امیر المومنین نے کہا کہ مسند خلافت پر بیٹھ جانا آسان کام ہے لیکن مسند علم پر جلوہ گر ہونا بہت مشکل ہے. یہ میری ہی منزل ہے جہاں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر مسند علم بچھا دی جائے اور مجھے بٹھا دیا جائے تو توریت والوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا, زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا, انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا, قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن میں ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, محکم کیا ہے, متشابہ کیا ہے, عام کیا ہے, قاص کیا ہے, حقیقت کیا ہے, مجاز کیا ہے. میں بتاؤں گا کہ کہاں پر شک کیا جاتا ہے, کہاں یقین کیا, اور شک کرنے والے کون ہیں, یقین کٹنے والے کون. صلوات انا مدینۃ العلم وعلی بابو, میں علم کا شہر ہوں, انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابو, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں. میں شہر, یہ نبی کریم فرما رہے ہیں, کسی کے لیے بھی یہ جملے نہیں ملتے, یہ فضائل یہ مناقب آپ کو اصحاب نبی میں کسی کے لیے بھی یہ خاص خصوصیت نہیں ملے گی کہ رسول گرامی قدر یہ کہیں کہ انما مدینۃ العلم, انا مدینۃ العلم وعلی بابا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. کتنی آیتیں ایسی ہیں, کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جو امیر المومنین کی شان میں نقل کی گئی ہیں. ینہدر النسیل ولا یرق الی الطیر, کہ میں ان بلندیوں پر ہوں کہ طائر فکر کی پرواز بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. ولا یرق الی الطیر, امیر المومنین کی منزلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ عام لوگ اس مرتبے کو درک نہیں کر سکتے، معنویت کے اس مقام کو درک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی کریم جیسا استاد اگر کسی کو مل جائے، علی ابن ابی طالب جیسا کوئی شاگرد ہو، نہ دینے والے میں کوئی کمی ہو نہ لینے والے میں کوئی کمی ہو، تو پھر وہاں پر بخل کیوں ہوگا؟ کمی وہاں ہوتی ہے جب دینے والے کے اندر کوئی کمی ہو کہ وہ دے نہ سکتا ہو، لینے والے کے اندر کمی ہو کہ وہ لے نہ سکتا ہو، پڑھانے والا اگر پڑھا نہ سکتا ہو تو کمی واقع ہوگی، پڑھنے والے میں اگر استعداد نہ ہو تو پڑھنے والے کی کمی ہوگی، نہ پڑھنے والے کی استعداد میں کمی ہو نہ پڑھانے والے کی صلاحیت میں کمی ہو، جب درمیان سے موانع چھٹ جائے تو آپ بتائیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ علم اپنا اور تمام اخلاق و کردار و مناقب نہیں دے سکتے تھے، تو حرف نبی کی ذات پہ ہوگا، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہونہار نہ تھے، ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہ تھی، تو پھر امیر المومنین کی شان میں کمی آئے گی، تو معلوم یہ ہوا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی میں نہ حاصل کرنے میں کوئی کمی تھی اور نبی نے نہ نبی میں علم دینے کی کوئی کمی تھی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں کے ہاں کمی نہیں تھی تو نبی جس مقام پر تھے، نبی نے اپنے جیسا اگر کسی کو بنایا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات، صلوات پڑھے محمد والا، ولا یرقی لیتیر، میں ان بلندیوں پر ہوں کہ طائر فکر کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ معروف کرقی کا واقعہ، ایک شخص آتا ہے امام کی معصوم کی خدمت میں، کہتا ہے کہ کہاں ہیں ہمارے مولا، میں ان سے ایک تعویذ لکھانا چاہ رہا ہوں۔ عموماً روایت ہے نا دنیا میں تعویذیں لکھوانے کا، کہ میں سیاح ہوں، میرا سفر سمندروں میں ہوتا ہے، مجھے ایک ایسے تعویذ کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے میں سمندر کی موجیں تھم جائیں۔ تو معروف کرخی کہتے ہیں کہ میرے سر کی قسم دے دے، سمندر کی موجیں تھم جائیں گی۔ تو کہا کہ آپ کے سر کی قسم دے دینے سے سمندر کی موجیں کیسے تھمیں گی؟ تو کہا کہ جو سر مولا کی چوکھٹ پر مسلسل جھکتا رہے، کیا اس کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں پیدا ہوئی کہ اس سے سمندر کی موجیں تھم جائیں؟ صلوات پڑھے محمد والے، محمد ولا تیر، وہ جانتا تھا کہ میری حیثیت خلافت میں کیل کی طرح ہے، مجھ سے علوم کے چشمے سرازیر ہوتے ہیں، میں ان بلندیوں پر ہوں کہ طائر فکر کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ مقام بیان ہے، یہ غرور نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، امیر المومنین اس ذات کا نام ہے کہ جو محراب عبادت میں اس قدر گریا کرتے تھے کہ مسلح بھیگ جاتا تھا آنسوؤں سے، امیر المومنین اس طرح سے تڑپتے تھے کہ جیسے کوئی سانپ تڑپتا ہو، اس طرح سے مسلح پہ تڑپا کرتے تھے، اس طرح سے وَهُوَ الْبُكَّاءُ فِي الْمِحْرَابِ اللَّيْلَةِ، وہ اس طرح زیادہ رونے والوں کی فہرست میں شامل ہیں کہ جو محراب عبادت میں گریا کرتے تھے۔ یہ مقام بیان ہے، یہ مقام حقیقت کا اعتراف ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے امیر المومنین کی شخصیت کو پس پشت ڈال دیا اور ان کا شمار ایسے لوگوں میں کیا جانے لگا جو فاسقین ہیں، جو فاجرین ہیں، ان لوگوں میں علی کا جب شمار کیا جانے لگا کہ علی بہتر ہے یا امیر شام بہتر ہے، تب علی نے کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، جنہوں نے سنت نبی کو گھول کے پی لیا ہے، جنہوں نے سیرت رسول پر حرف حرف پہ عمل کیا ہے اور شانہ بشانہ جو نبی کے ساتھ رہے ہیں، وہ لوگ جو مفسران قرآن ہیں، وہ لوگ جو محافظان قرآن ہیں، وہ لوگ جو راسخون فی العلم کے حامل ہیں، وہ لوگ جن کی چھان میں آیت آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ لوگ کہ جن کی شان میں آئے موتت نازل ہوئی، وہ لوگ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وہ لوگ جن کی شان میں آئے اطاعت نازل ہوئی، ان لوگوں کا شمار ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب یہ بات ہونے لگی تب امیر المومنین نے کہا ینہدروا النسل ولا یرق، جس کو پوچھنا ہو جو پوچھنا ہو آ کے مجھ سے پوچھے۔ تب امیر المومنین نے یہ دعویٰ کیا کہ پوچھو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے، جو پوچھنا ہو تم مجھ سے پوچھو، میں شریعت کی باتیں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، یہ میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت مومنین کے بارے میں نازل ہوئی کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی یا مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد۔ ولا يرقى الي الطير، ان تمام حقیقتوں کے باوجود فصدلت دونها صوبا، میں نے اپنے اور خلافت کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا، ان تمام حقیقتوں کے باوجود بھی، ان تمام حقیقتوں کے باوجود بھی جس کا علم خود ان کو ہے کہ جو اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے خلافت کو حاصل کیا ہے وہ میرے مقام سے واقف نہیں ہیں، لیکن بس بات یہ ہے کہ انہوں نے علم کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے تقوی کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے سیرت نبی کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے علم قرآن کو نظر انداز کر دیا کہ علم قرآن کا جاننا کافی نہیں ہے خلافت کے لیے، سنت نبی کا جاننا کافی نہیں ہے خلافت کے لیے، قضاوت کا جاننا کافی نہیں ہے خلافت کے لیے۔ تو انہوں نے جنہوں نے نظر انداز کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور گھر میں بیٹھی ہوئی ام المومنین بھی جانتی ہے کہ عالمکم علی، تمہارے درمیان سب سے زیادہ جاننے والے علی ہیں۔ ان تمام حقیقتوں کے باوجود دیکھیے ترجیح کہاں دی جاتی ہے، ترجیح قرآن میں کن لوگوں کو حاصل ہے، سارے کے سارے انسان اللہ کی نظر میں ایک ہے، سب، کوئی انسان کسی انسان پر نسلی طور پر برتری نہیں رکھتا۔ اسلام نسلی برتری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص پر برتری نہیں رکھتا، کوئی نسل کسی نسل پہ برتری نہیں رکھتی، کوئی قوم کسی قوم پہ برتری نہیں رکھتی، کوئی خاندان کسی خاندان پہ برتری نہیں رکھتا، کوئی نسل کسی نسل پہ برتری نہیں۔ اسی نسلی امتیازات کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نبی کریم اس لیے منظور نازل ہوئے تھے، اسی لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے تاکہ نسلی امتیازات کو ختم کیا جا سکے کہ کوئی خاندان کسی خاندان پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، عرب عجم پر فضیلت نہیں رکھتے، عربی ہونا فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ خاندانی ہونا کوئی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی ملت سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کوئی ملک کسی ملک پہ برتری نہیں رکھتا، کوئی ملت کسی ملت پہ برتری نہیں رکھتی، کوئی قوم کسی قوم پر، کوئی خاندان کسی خاندان پہ برتری نہیں رکھتا۔ پھر امتیاز کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، یعنی مختلف قبیلوں میں جو بانٹا ہے وہ برتری کی وجہ سے نہیں بانٹا ہے، کوئی قبیلہ کسی قبیلے پہ برتری نہیں رکھتا ہے، یہ اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن امتیاز ہے پھر قرآن میں، کسی کو کسی پر امتیاز ہے، وہ امتیاز کا معیار الگ ہے۔ معیار جاہلیت نے یہ بنایا تھا کہ خاندان کو برتری کا معیار بنایا تھا، عربی ہونے کو معیار بتایا تھا،
قرآن مجید نے کہا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ معیار فضیلت ہے، تقویٰ معیار برتری ہے، تقویٰ اس بات کی علامت ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہوگا وہ زیادہ مکرم ہوگا، وہ زیادہ مکرم ہوگا، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا اور اس کو دوسروں پر برتری حاصل ہوگی تقویٰ کی بنیاد پر. یہ ایک معیار فضیلت. دوسرے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن استفہام انکاریہ میں پوچھ رہا ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو جائیں، آنکھ رکھنے والے آنکھ نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں. هل يستوي العمى والبصير، کہ جو دیکھ سکتا ہے حقیقت کو اور جو نہ دیکھ سکتا ہو حقیقت کو، دونوں کیسے برابر ہو جا سکتے ہیں؟ هل يستوي النور والظلمات، کیا نور اور ظلمتیں بھی برابر ہو سکتی ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ علم فضیلت کا معیار ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے، نبی کریم نے، قرآن مجید نے جو معیار فضیلت قائم کیا تھا وہ علم ہے، وہ تقویٰ ہے. اور امیر المومنین کو اصحاب نبی پر جو فوقیت حاصل ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ امیر المومنین کو جو اصحاب نبی پر فوقیت حاصل ہے وہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر ہے، کہ یہ آپ کی ذات امام المتقین ہے، آپ تقوی کی اس معراج پر فائز ہے کہ جہاں سارے سلسلے اولیاء کے جا کر امام العارفین علی ابن ابی طالب پہ ختم ہوتے. صلوات پڑھے محمد والے. ان تمام حقیقتوں کے باوجود امیر المومنین کہتے ہیں فصدلت دونها صوبا، میں نے اپنے اور خلافت کے درمیان پردہ حائل کر لیا، پردہ ڈال دیا. فصدلت دونها صوبا وتويت عنها كشحا، اور میں نے خلافت سے پہلو بدل لیا. وتويت عنها كشحا، اور اس کے بعد وتفقت ارتئی بین ان اصول بید جزا او الا تخیت نمیا، اور اس کے بعد اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کروں تو کیا کروں. وتفقت ارتئی بین ان اصول بید جزا او الا تخیت نمیا، اب میں کیا کروں ایسی صورت میں؟ یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، پوری دنیا غور سے سنے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ امیر مومنان کا کلام ہے. امام المتقین کہہ رہے ہیں کہ اب میں سوچ میں پڑ گیا وہ تفقت ارتئی بین ان اصول بید جزا، کیا میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر لوں یا اس بھیانک تیرگی پر خاموش ہو جاؤں؟ اولا تخیت نمیا، بھیانک تیرگی پر سکوت اختیار کر لوں. دو صورتحال میں، تیسری صورتحال نہیں ہے. یا کٹے ہوئے شانوں سے حملہ کروں، یعنی بغیر مددگاروں کے حملہ کروں، بغیر سپاہیوں کے حملہ کروں، بغیر طرفداروں کے حملہ کروں، اس لیے کہ اب مدینے میں طرفدار نہیں رہے. جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ اس ناانصافی کو دیکھ کر مدینہ خالی کر دیے. اب بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا، اب ابو ذر غفاری ناراض ہو گئے، اب جلیل القدر صحابہ درمیان سے ہٹ گئے اور ان کے وہ مدینے میں رہنا پسند نہیں کر. اب عمار یاسر نے مدینے کا رخ بدل لیا، اس لیے کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. تو اب کس کے ذریعے سے حملہ کریں؟ اب امیر المومنین سوچتے ہیں وتفقت ارتئی بین ان اصول بید جزا ولا تخیت نمیا، میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر خاموش بیٹھ جاؤں. اور وہ کیسی بھیانک تیرگی؟ تفقت ارتئی بین ان اصول بید جزا ولا تخیت نمیا، یحرم فیہا الکبیر ویشیب فیہا الصغیر ویکدہ فیہا مؤمن حتی یلقی ربہ، یعنی ایسی تیرگی جہاں بچہ بوڑھا ہو جائے اور جہاں کھوسٹ بوڑھا کھوسٹ ہو جائے اور مومن اس جدوجہد میں اپنے پروردگار سے جا ملے. یعنی یہ بھیانک تیرگی ایک سال کی نہیں، دو سال کی نہیں، دس سال کی نہیں، پوری اس 25 سالہ تیرگی پر میں نے ثبوت اختیار کیا. ایسا بھیانک دور اس دور کہ جس دور میں، جس اندھیرے میں، جس اندھیرے میں، جس تکلیف میں بچہ ہو تو وہ بوڑھا بن جائے. یا حال یا تیرگی سے امیر المومنین نے دو تشبیہیں لی ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس قدر تیرگی تھی، اس قدر تکلیف تھی کہ بچہ جوان ہو جائے، جوان بوڑھا ہو جائے، یا یہ کہ یہ دور اتنا طولانی تھا کہ جس دور میں کوئی بچہ ہو تو اس 25 سال کے دور میں جوان ہو جائے اور جوان جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے. یحرم فیہا القبیر ویشیب فیہا الصغیر ویکدہ فیہا مومن حتی یلقا ربہ حتی یلقا ربہ فصبرت. لیکن میں نے آخر میں یہ طے کیا کہ فصبرت علی حات احجا، میں نے یہ سوچا کہ یہی قرین قیا، قرین عقل ہے، یہی سکوت، یہی صبر قرین عقل ہے. فصبرتُ، بس میں نے صبر کیا. تو کیسے صبر کیا؟ فصبرتُ فی العین قضا وفی حلق شجا ارا تراث نہبا. اس حالت میں صبر کیا کہ میرے آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی، میرے حلق میں پھندا پھنسا ہوا تھا، کہ کیفیت یہ تھی کہ میرے سامنے میراث محمد لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا. ارا تراث نہبا، میرے سامنے میراث لٹ رہی تھی، یہ میراث جس کے وارث علی ابن ابی طالب تھے. وارثنا الکتاب الذین اصطفیناہ، ہم نے وارثان کتاب ان پسندیدہ لوگوں کو کہ معلوم یہ ہوا کہ امیر المومنین کے جو وارث تھے وہ میراث کو لٹتا ہوا، میراث نبوت و رسالت کو لٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور شریعت کا کی تبدیلی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ دور محمد میں جائز تھی میں حلال کر رہا ہوں، حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، حلال محمد حرام کیا جا رہا تھا، حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا، نئی نئی بدعتیں ایجاد ہو رہی تھی، نئی نئی سازشیں کی جا رہی تھی، نئے نئے فتنے ایجاد پا رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ارا تراث نہبا، کہ جس کے لیے میراث لٹ رہی تھی، اور صبر ایسی کیفیت میں ہو رہا تھا. آپ کتنی دیر آنکھوں میں تنکا جانے کے بعد صبر کر سکتے ہیں؟ اگر گلے میں ہڈی پھنس جائے یا پھندا پھنس جائے تو کتنی دیر تک آپ صبر کر سکتے ہیں؟ اس کیفیت میں علی نے 25 سالہ دور گزارا ہے کہ جس دور میں علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی، صبر اس حالت میں کیا جا رہا تھا. امیر المومنین نے جتنا صبر کیا ہے وہ تاریخ کا بڑا عجیب حصہ ہے. ایک گھر پر آگ و لکڑیوں کا انبار تھا اور علی صبر کر رہے تھے. یہ صبر کیوں کر رہے تھے؟ صبر اس لیے کر رہے تھے کہ کہیں اس کھینچن تانی میں، خلافت کی لباس کو کھینچنے میں کہیں یہ لباس پھٹ نہ جائے، کہیں خلافت کا تیا پانچا نہ ہو جائے، کہیں خلافت تتر بتر نہ ہو جائے، اور وہ مولود جو ابھی ابتدائی شکل میں ہے کہیں اس کا گلا نہ گھٹ جائے، اور وہ لوگ دشمنان اسلام جو اسلام کی تباہی کا سوچ رہے تھے، خسرا اور روم کی حکومتیں جو حکومت اسلامیہ پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھے، اگر علی نے بعد رسول مدینے کے اندر خانہ جنگی کر دی ہوتی اور خلافت کا مسئلہ چھیڑ دیا ہوتا تو یقین مانیے کہ اس کے بعد جو خلافت پھیلی ہے، دوسرے دور خلافت میں جو ایران فتح ہوا ہے وہ ایران فتح نہ ہوتا، اور دوسری دور خلافت آتا ہی نہیں. اگر پہلے ہی دور خلافت میں علی تلوار لے کر اگر نکل جاتے تو پوری گلی کوچے میں خون کی ندیاں بہ جاتی. اور ابو سفیان نے آ کے کہا تھا امیر المومنین سے، یا علی آپ اٹھتے کیوں نہیں، میں سواروں پیادوں کو پورے مدینے میں بھر دوں گا. تو علی نے کہا تھا کہ تم کب سے اسلام کے خیر خواہ ہو گئے، تم کو کب سے اسلام کی محبت آ گئی. امیر المومنین سے ابو سفیان نے آ کے کہا تھا، علی
خلافت تمہارا حق ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ علی نے کہا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، مجھے خلافت اسی صورت میں چاہیے کہ جب میں اجراء احکام الہی کر سکتا ہوں، ورنہ اگر احکام الہیہ کا اجراء ممکن نہ ہو تو پھر مجھے اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا کیفیت تھی، اگر امیر المومنین نے اپنی نعوذ باللہ خواہشات نفس کی تکمیل چاہتے تو پھر مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا اور اسلام پھلنے پھولنے سے پہلے ہی، وہ کلی پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی ہوتی اور اس طرح سے پتے بکھر گئے ہوتے اسلامی حکومت کے، اور اسلام اپنے مہد میں ہی دم توڑ دیتا، اپنے گہوارے ہی میں دم توڑ دیتا اس وقت۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے 33 سال کی عمر میں وہ فیصلہ کیا ہے جو بڑے بڑے لوگ اپنی دراز عمروں میں نہیں کر سکتے۔ وہ فیصلہ علی کا یہی تھا کہ اسلام مٹنے نہ پائے، شریعت مٹنے نہ پائے، دین مٹنے نہ پائے، احکام اسلامیہ کا جنازہ نہ نکلے۔ اس کے لیے امیر المومنین نے ہر طرح کی قربانی دی۔ خلافت جائے تو جائے، نام و مرتبہ گھٹ جائے تو گھٹ جائے، وقار اور منزلت میں کمی آ جائے تو آ جائے، لیکن قرآن پر حرف نہ آ سکے، دین پر حرف نہ آ سکے، اس کے لیے امیر المومنین نے قربانیاں دی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ مظلومیت مدینے میں بھی تھی، اس وقت سے مظلومیت شروع ہو گئی کہ جب نبی کریم کی آگ بند ہو گئی۔ نبی جب تک زندہ تھے مشکلات تھیں، لیکن وہ مشکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ جنگ بدر ہوئی، علی کے چہرے پر افسردگی نہیں آئی، رنج و کرب کے آثار دیکھنے کو نہیں ملے، اس لیے کہ دکھ مشرکین کی طرف سے مل رہا تھا۔ لیکن رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد علی اپنا درد دل کس کو سنائیں، اس لیے کہ اب جو مصیبتیں مل رہی تھی وہ مشرکین کے ذریعے سے نہیں، خود مومنین کے ذریعے سے، خود اسلام لانے والوں کے ذریعے سے، جو اپنے آپ کو مسلمان و مومن کہہ رہے تھے، وہی آگ و لکڑیوں کا انبار جمع کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ مدینے میں فاطمہ زہرا کے درو دیوار، اور فاطمہ زہرا نام منہ سے علی دیکھتے رہے، اور فاطمہ درو دیوار کے درمیان آ گئی۔ اس وقت جب علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی، یہی وہ مظلومیت تھی کہ جس میں مدینے والوں نے بھی ماتم کیا۔ زبیر تلوار کھینچ کے سامنے آ گئے تھے، لیکن اب وہ دور آ رہا تھا۔ امیر المومنین نے ہر دور دیکھا، زبیر کا تلوار کھینچ کر اسلام اور رسول کے گھر کی حفاظت کرنا، وہ منظر بھی علی نے دیکھا، اور ایک وہ منظر بھی دیکھا کہ زبیر جب تلوار لے کے اپنا پھپھیرا بھائی خود جنگ جمل میں علی کے سامنے کھڑا تھا، علی کس کس کا گریہ کریں، ان کے اوپر بھی روئیں کہ جو اسلام، جو رسول اکرم کے ساتھ جو جنگ کیا کرتے تھے، آج وہ حلقے اسلام میں آ کر علی کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ علی نے ان کا درد بھی سہا، اپنوں کا درد بھی سہا، غیروں کا درد بھی سہا۔ مکے میں تھے تو مشرکین پتھر پھینکتے تھے، نبی کے ساتھ علی بھی مجروح ہوتے تھے، اب مدینے میں جو زخم لگ رہے ہیں وہ پتھر سے زیادہ سنگین ہے۔ اب تنقیدوں کا نشانہ، تہمتوں کا نشانہ، علی کی مظلومیت مدینے میں ختم نہیں ہوئی بلکہ کوفے تک آگے بڑھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحيم۔